بازی حصہ دوم پارٹ نمبر آٹھ مصنف ایم اے راحت پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. ہم لوگ جس راستے سے گئے تھے اسی سے واپس نہیں آئے تھے بلکہ ہم نے ایک دوسری سمت اختیار کی. یہاں جگہ جگہ کھیل تماشے ہو رہے تھے. بیکار لوگ فالتو اوقات میں وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیا کرتے تھے. ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں ہر قدم پر جوا ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ایک جگہ میں نے نشانہ بازوں کا اجتماع دیکھا. بہروز کو نشانہ بازی سے کافی دلچسپی معلوم ہوتی تھی. اس نے گولیوں کی آواز سن کر کہا, چیف ذرا ایک منٹ اگر آپ بور نہ ہو تو. نہیں نہیں چلو, میں نے جواب دیا اور ہم لوگ نشانہ بازی کے اس مجمع کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. میکسیکو کے دو باشندے ایک مخصوص ٹارگٹ پر نشانہ لگا رہے تھے. ایک میز بچھی ہوئی تھی جس پر ڈالر کی گڈی سجی ہوئی تھی. غالباً مقابلہ چوہے کی شکل میں ہو رہا تھا. میکسیکو کے دونوں باشندے ابھی تک بڑی بڑی رقمیں جیت چکے تھے. ایک لمحے کے لیے دل میں امنگ اٹھی کہ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لے لوں. بہروز مجھ سے زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا. میکسیکو کے دونوں باشندے وہاں کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو نشانہ بازی کے لیے چیلنج کر چکے تھے. بہروز نے میری طرف دیکھا اور بولا, میں بھی کوشش کروں چیف, بس $100 لگاؤں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ آگے بڑھا, میں بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. بہروز نے جیب سے $100 کے نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے اور کنڈکٹر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. کس کے ساتھ نشانہ بازی کرو گے؟ جس کا دل چاہے, اس نے جواب دیا اور میکسیکو کا باشندہ اس کی جانب مڑ گیا. اس کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی. طویل القامت اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا یہ شخص خاصا خطرناک معلوم ہوتا تھا. صرف $100, اس نے حقارت بھرے انداز میں کہا. میری یہی پوزیشن ہے ماسٹر, اگر آپ پسند کرے تو. بہروز نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے بعد کوئی تناؤ نہ رہا. میکسیکو کے باشندے نے ہنستے ہوئے پستول اٹھایا اور بہروز کی جانب دیکھنے لگا. آ جاؤ, بہروز آگے بڑھ گیا. میکسیکو کے باشندے نے بھی $100 ٹکا کر بہروز کی گڈی کے ساتھ رکھ دیے. میں دلچسپی سے یہ نشانہ بازی دیکھنے لگا. تین ٹارگٹ مقرر کیے گئے تھے. چنانچہ پہلے ٹارگٹ پر دونوں نے نشانہ لگا لیا اور دونوں کا نشانہ بالکل صحیح بیٹھا. دوسرے ٹارگٹ پر بہروز کا نمبر کم رہ گیا. اب تیسرا اور آخری ٹارگٹ رہ گیا تھا. چنانچہ بہروز نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس ٹارگٹ پر بھی نشانہ لگایا اور اس کے بعد میکسیکن آدمی نے بھی. بہروز ہار گیا تھا. اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ جھیمپی جھیمپی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹایا. میں نے کہا تھا نا ماسٹر, جوئے میں بھی میری تقدیر ساتھ نہیں دیتی. ذرا اپنا پستول مجھے دکھاؤ بہروز, میں نے کہا اور بہروز نے پستول میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے اس کی شست دیکھی اور میں خود آگے بڑھایا. میں نے جیب سے $500 کے نوٹ نکال کر میز پر رکھے تھے. کنڈکٹر نے جلدی سے یہ نوٹ سنبھال لیے اور مجھ سے وہی سوال کیا جو بہروز سے کیا تھا. میں نے ہنستے ہوئے کہا, جس کا دل چاہے مقابلہ کر لے, میں ہارنا چاہتا ہوں. وہی میکسیکن جس نے بہروز سے مقابلہ کیا تھا میرے قریب آ گیا اور ہنستے ہوئے مجھے دیکھتا ہوا بولا, یہ تو بہت اچھی بات ہے مسٹر, ضرور ہاریں, ہم کب منع کرتے ہیں. اس نے $500 کے نوٹ میرے نوٹوں کے ساتھ رکھ دیے. مقابلہ ہوا اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ ہار گیا. میکسیکن ہنسنے لگا تھا. زبان کے پابند معلوم ہوتے ہو دوست, کیا خیال ہے مزید ہارنا ہے یا بس؟ جیسا تم کہو, میں نے مسکراتے ہوئے کہا. تو پھر آؤ. اور اس بار میں نے جیب سے $1000 نکال کر میز پر رکھے تھے. میکسیکن نے بھی اتنی ہی رقم میری رقم میں ملا دی اور اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہوا. اس بار میں پھر ہار گیا. میکسیکن ہنسنے لگا. تب میں نے $5000 کے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور بہروز کا چہرہ اتر گیا. چیف میرا خیال ہے بس کیا جائے, آپ $1500 ہار چکے ہیں, تھوڑے سے اور ہارنے دو, کیا حرج ہے, میں نے جواب دیا. میکسیکن بہت خوش نظر آ رہا تھا. ویسے اس دوران میں اس کی نشانہ بازی کا جائزہ لے چکا تھا. بہت اعلیٰ نشانہ باز نہیں تھا, بس ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا, لیکن اس بار میں $5000 ہارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. دو دفعہ اس کے ساتھ نشانہ بازی کر کے میں نے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا. میں نے پستول میں کارتوس ڈالے اور شست لے کر کھڑا ہو گیا. ٹارگٹ پر نمبر بنے ہوئے تھے, ایک سے لے کر 100 نمبر تک تھے. ایک نمبر پر بہت باریک اور درمیانہ سا نقطہ تھا, لیکن درمیان میں ایک سوراخ بھی نہیں تھا. بات 70, 80 اور 50 تک چل رہی تھی, لیکن اس بار میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میکسیکن کو نیچا دکھانا ہی ہے. چنانچہ میں نے پہلی بار نشانہ لگایا اور 70 نمبر کے خانے میں سوراخ کر ڈالا. میکسیکن نے نشانہ لگایا اور 40 تک پہنچ گیا. دوسری بار میں نے نشانہ لگایا تو میرا یہ نشانہ 30 پر تھا۔ بہروز خوشی سے اچھل پڑا، لیکن میکسیکن اب سنبھل چکا تھا۔ اس نے نشانہ لگایا اور انتہائی کوشش کرنے کے بعد 20 تک آ گیا۔ میرا تیسرا نشانہ 10 پر تھا اور میں نے یہ رسک بھی لے لیا تھا۔ میں اگرچہ چاہتا تو نمبر 1 تک جا سکتا تھا، لیکن اس طرح مقابلے کی موجودہ شکل ختم ہو جاتی۔ میکسیکن نے مجھے بغور دیکھا، اب اس کے چہرے پر کسی قدر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تیسرا نشانہ اس نے لگایا اور وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا، اور اس کا یہ نشانہ 50 پر تھا۔ بہروز خوشی سے اچھل پڑا اور کنڈکٹر کی جانب لپکا۔ کنڈکٹر نے $5,000 کے نوٹ ہماری جانب بڑھا دیے۔ بہروز نے پھرتی سے انہیں اٹھا لیا۔ میکسیکن اب کسی قدر جھلایا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے دوست، بس یا اور کچھ؟ جیسے تمہاری مرضی۔ میری مرضی نہیں، یہ تو اصول کی بات ہے۔ تمہیں کم از کم 10 راؤنڈ کھیلنا ہوں گے، اور ان 10 راؤنڈ میں جو بھی فیصلہ ہو پھر دیکھا جائے گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے گردن جھکا دی۔ اس بار بھی بازی $5,000 کی رکھی گئی، اور میں نے نہایت اطمینان سے یہ بازی جیت لی۔ 10 سے نیچے تک میں ابھی تک نہیں گیا تھا، جبکہ میکسیکن کوشش کر کے 15 تک آ پہنچا تھا۔ ساتویں بازی میں میرے پاس تقریباً $60,000 جمع ہو چکے تھے، اور میکسیکن کے چہرے پر خونخوار تاثرات نظر آ رہے تھے۔ آٹھویں بازی لگائی گئی، اور میکسیکن نے مجبور کیا تھا کہ اس بار ہم $20,000 کی بازی لگائے۔ میرے پاس تو اب جیتی ہوئی رقم اتنی زیادہ موجود تھی کہ میں اس بار آسانی سے ہار سکتا تھا۔ آٹھویں بازی میں $20,000 کی رقم لگائی گئی، اور اس بار میں نے ایک نمبر کو داغ دیا، جبکہ میکسیکن پھر 70 نمبر پر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پستول نیچے پھینک دیا اور دونوں شانے ہلا کر واپس مڑ گیا۔ بس کیوں مسٹر، باقی دو بازیاں نہیں کھیلو گے؟ نہیں، اس نے غرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں اگر چاہتا تو اصولی طور پر اس کو مجبور کر سکتا تھا۔ ہاں، $10-$10 کی بازی ہی لگائی جاتی تھی، لیکن میں نے بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ بہروز کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تمام نوٹ فوراً ہی اکٹھے کیے اور اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ میں نے ذرا بھی تعرض نہ کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ بہت سارے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ بہت بڑی بازی جیتی ہے آپ نے ماسٹر، آپ تو قیامت کی چیز نکلے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرا یہ تجربہ ہے ماسٹر کہ جو لوگ خاموش رہتے ہیں بے حد عجیب ہوتے ہیں۔ اب تو میرے دل میں آپ کے لیے کچھ اور جاننے کا اشتیاق بھی بڑھ چکا ہے، وہ پر مسرت انداز میں کہہ رہا تھا، اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے جیتنے کی خوشی تھی۔ اب تو اچھی خاصی رقم میرے پاس جمع ہو چکی تھی۔ ویسے اگر میں چاہتا تو یہاں کے ہنگاموں میں دلچسپی لے کر اچھی خاصی رقم بنا سکتا تھا۔ بہروز بار بار نوٹوں کی گڈیوں کو تھپ تھپاتا تھا، یوں لگتا جیسے یہ رقم اس کی اپنی ہو۔ 4 بجے کے بعد نیلام شروع ہو گیا، اور میں نے انسانوں کو بکتے ہوئے دیکھا۔ غلام باڑے کے سامنے لکڑی کے بڑے بڑے تخت ڈال دیے گئے۔ غلام اکب سے آتے اور ان تختوں پر بیٹھ جاتے۔ نیلام کرنے والا ان کی کچھ خصوصیات بتاتا، اور اس کے بعد ان کی نیلامی شروع ہو جاتی۔ میں نے انسانیت کی یہ تصویر زندگی میں پہلی بار دیکھی۔ اس سے قبل صرف سنا ہی تھا، لیکن آج میں نے گوشت پوست کے جسموں کو بکتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر کچھ لڑکیاں بھی فروخت کی گئیں، جنہیں بڑے شوق سے خریدا گیا۔ نوجوان لڑکیاں تھیں، اور شرم و حیا سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ در حقیقت غلام تو نہیں تھی، بلکہ حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچائی گئی تھی۔ میں ان کی قسمت پر کڑتا رہا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زمانہ اتنا ہی قدیم تھا جتنا تھا، روایتیں آج بھی جو کی تو تھیں، بس کچھ شکلیں تبدیل ہو گئی تھیں۔ سب کچھ جدید تو ہو گیا تھا، اور میں اس جدید دور کو کوستا ہوا وہاں سے واپس چلا آیا۔ طبیعت پر بھاری پن چھا گیا تھا، لیکن بہروز اب بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ خیمہ گاہ میں پہنچ کر اس نے نوٹوں کی تمام گڑیاں نکال کر میرے سامنے ڈال دی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ماسٹر، اچھی خاصی رقم جیت لی۔ ویسے میں نے محسوس کیا ہے کہ نیلام گھر سے واپسی کے بعد آپ کچھ سست سے محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں بہروز، انسان کی خرید و فروخت میرے لیے دکھ کا باعث ہے، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ بہروز نے گردن جھکا لی، چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، میں تو عادی ہو چکا ہوں چیف، ابتدا میں میری بھی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تمہارا نشانہ بے حد شاندار ہے، میرا خیال ہے تم یہاں بے شمار لوگوں کو گھر واپس بھجوا سکتے ہو۔ ایسا انوکھا نشانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ پر قدرت حاصل ہے۔ تم ہر گولی ایک نمبر پر مار سکتے تھے، لیکن تم آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے $10,000 کے نوٹ نکالے اور ان کی گڈی بہروز کی طرف بڑھا دی۔ لو بہروز، یہ رکھ لو۔ بہروز ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ یہ کیوں چیف؟ بس یہ تمہارا کمیشن ہے۔ نہیں چیف، اس سلسلے میں میں نے کچھ نہیں کیا، چنانچہ میں اس کمیشن کو لینے کا حقدار نہیں۔ اور چیف، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ رقم میں نے ہی جیتی ہے۔ نہیں چیف، میں آپ کی محبت سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں خود بھی اتنا گرا ہوا انسان نہیں چیف، بس حالات کی بات کہیں تو کچھ اور ہے۔ اس کی آواز میں ایک کربناک سی کیفیت ابھر آئی اور میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بہروز، مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے کیا؟ بتاؤں گا چیف، خدا کے لیے ابھی کچھ مت پوچھو، موقع آنے پر سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ نوٹ رکھ لو، میں فیصلہ کر چکا تھا، بلکہ جس وقت جیتا تھا اس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس میں سے $10,000 تمہارے ہی ہوں گے۔ چیف، میرے ضمیر پر چوٹ پڑے گی، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بہروز، ضمیر بہت اچھی چیز ہے، لیکن تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اسے ضرور پورا کرو اور ان فضول باتوں میں نہ پڑو۔ میں نے اسے مجبور کیا تو اس نے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیے، لیکن اس کی کیفیت بہت زیادہ عجیب تھی، اور اسی رات وہ خیمہ گاہ میں میرے خیمے میں آ گیا۔ آج شاید وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جیب سے $30,000 کے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر تقریباً $12,000 اور نکالے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہوئے کل $42,000 چیف، اور میرا خیال ہے میرے دل میں اس سے زیادہ کمانے کی آرزو نہیں تھی۔ میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی ہے کہ یہ رقم میرے پاس جمع ہو گئی، ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ لگ جاتا، نہ جانے میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا یا نہیں۔ کیا مقصد ہے تمہارا بہروز، یہ تو بتا دو۔ ابھی نہیں بتاؤں گا چیف، ابھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ خیر، یہ نوٹ کیوں نکالے ہیں تم نے؟ چیف، میری خواہش ہے کہ تم انہیں اپنے پاس رکھ لو، میرے پاس یہ غیر محفوظ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم لے کر میں پوری جگہ پر نہیں گھوم سکتا، میں ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا چیف۔ اور ایک عرض میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا چیف کہ میں آپ کو پورا دن نہ دے سکوں گا اور اپنا کاروبار کرتا رہوں گا، لیکن چیف، اس رقم کی موجودگی کے بعد میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کیوں؟ بس چیف، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، خدا نے چاہا تو اس میں میرا کام بن جائے گا۔ تمہاری مرضی ہے بہروز، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ پیسہ کمانے آئے ہو تو اس کو ٹارگٹ نہ بناؤ، جس قدر حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ نہیں چیف، بس مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، میں آپ کو کسی طور پریشان نہیں کروں گا، لیکن بس اب میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، جب تک آپ یہاں قیام کرنا چاہیں گے، اور جب واپس جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ دو تین دن میں نے اس جزیرے پر اسی انداز میں گزارے، اس کے بعد میں نے کسی مقابلے میں حصہ کبھی نہ لیا۔ میں زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گلاب اور اس کے ساتھی بس زندگی گزار رہے تھے، ویسے میں نے انہیں بھی اچھی خاصی رقم دے دی تھی اور اجازت بھی دی تھی کہ وہ جزیرے پر گھومنا چاہیں تو گھوم پھر سکتے ہیں، وہ نکل بھی جاتے تھے۔ تھوڑی بہت خریداری بھی کی تھی انہوں نے اپنے لیے، بس معمولی معمولی سی چیزیں خرید لی، بہت مختصر سی خواہشات تھی بیچاروں کی۔ ان کے سینے میں یقینی طور پر ان کے دلوں میں ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح وہ اپنے وطن پہنچ جائیں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن ابھی حالات کا جائزہ لے رہا تھا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں کس طرح دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے دشمن ممکن ہے مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہوں۔ نہ جانے کن کن حالات سے گزر کر ہمیں آزادی نصیب ہو سکے، اب ہر وقت میرے ہی کیمپ میں بہروز ہوتا تھا۔ ابھی تک میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، سیر و تفریح میں بھی دلچسپی لیتا تھا، کشتی کے مقابلے ہوتے، مارشل آرٹس کے مقابلے ہوتے، دل تو چاہتا تھا کہ میں بھی کسی تفریح میں حصہ لے لوں، لیکن میں نے یہ کوشش کبھی نہ کی، اور مقصد یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے کوئی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک شام میں نے بہروز سے اس موضوع پر بات کی۔ بہروز، اس جزیرے پر آئے ہوئے مجھے کئی دن گزر گئے، میں یہاں کا ماحول اور یہاں کے حالات دیکھ چکا ہوں، یہ عجیب و غریب جزیرہ میرے لیے انتہائی تعجب خیز ہے، لیکن بہر صورت اب میں یہاں سے جانے کا خواہش مند ہوں۔ اتنی جلدی چیف؟ وہ چونک پڑا۔ हाँ क्यों, तुम क्या चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बस आपसे आपसे जरा तबीयत मिल गई थी। अगर तुम अगर चाहो तो तुम मेरे साथ वापस चलो बहरोज, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मुश्किलात में न पड़ने दूंगा। तुम्हारी दौलत कमाने की ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, बस बाकी तुम्हारी मर्जी है। उसके चेहरे पर गमो अंदोह के आसार फैल गए और वो गमगीन लहजे में बोला, नहीं चीफ सॉरी, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हारी मर्जी है, बस तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे सुपुर्द ये जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि तुम मेरी वापसी का बंदोबस्त कर दो। इसके क्या जराए हो सकते हैं? जहाज आते हैं और जाते रहते हैं चीफ, मैं मालूम कर लूंगा कि ताजा तरीन रवानगी किस जहाज की है। अगर मालूम हासिल हो जाती है तो फिर मैं बात कर लेता हूँ, पूछ लूंगा कि वो कहाँ जाएंगे और इतने अफराद को किसी मुनासिब जगह छोड़ने का क्या मुआवजा लेंगे। हाँ बहरोज, फौरी तौर पर ये मालूमात हासिल करके मुझे बता दो। कल ही लीजिए चीफ, मैं तमाम तफसीलात आपको मुहैया कर दूंगा, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। दूसरे रोज बहरोज सुबह नाश्ता करने के बाद चला गया, शाम तक वो वापस न आया। शाम को 7:30 बजे के करीब जब वो हमारी खेमागाह में वापस पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखों में इस्तराब की लहरें थी और वो बहका बहका सा नजर आ रहा था। उसने किसी कदर निढाल लहजे में मुझे बताया, आज 17 तारीख है बॉस, 2 तारीख को दमियारा नामी जहाज यहाँ से रवाना हो रहा है। गोया सबसे पहले जहाज की रवानगी में अभी 15 दिन बाकी हैं। इससे कबल कोई जहाज नहीं जा रहा। दमियारा का कप्तान एक अफ्रीकी क्रिश्चियन है, मैंने अभी उस तक रसाई तो हासिल नहीं की, लेकिन उसके नायब से मेरी मुलाकात हो चुकी है। नायब का कहना है कि डम्बारा मिस्र के साहिली इलाके से गुजरेगा और स्विस के एक मखसूस किनारे पर जो आबादियों से तकरीबन 70 मील दूर है कुछ लोगों को छोड़ेगा। नायब ने कहा है कि वो 12-15 आदमियों के लिए गुंजाइश निकाल सकता है और उसके ख्याल में कप्तान फी आदमी कम अज कम $6,000 मांगेगा। चीफ, मेरा ख्याल है 5,000-5,000 डॉलर में मामला तय हो सकता है, लेकिन क्या तुम मिस्र जाना पसंद करोगे? वहां से तुम्हें अपने वसाइल से काम लेना होगा, वो तो तुम्हारा मुल्क है बहरोज। हाँ चीफ, वो मेरा मुल्क तो है, मेरा वतन है वो, बहरोज ने हसरत भरे लहजे में कहा। फिर तुमने क्या किया इस सिलसिले में? चीफ, आपसे बात किए बगैर मैंने उसे कोई जवाब देना मुनासिब न समझा। क्या इतनी रकम देकर आप यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है? 100%, मुझे कोई एतराज नहीं। बस ठीक है चीफ, मैं उससे बात कर लूंगा, मैंने उससे यही कहा है कि कल जवाब दूंगा। हमारे कितने अफराद हैं चीफ? 15, तुम्हें इल्म है, और अगर तुम खुद भी हमारे साथ शरीक हो जाओ तो फिर 16 अफराद होंगे, मैंने जवाब दिया और बहरोज ने दूसरी तरफ रुख बदल लिया। बहरोज क्या बात है? मैंने उसके दोनों शानों पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। बहरोज के रुखसार पर आंसू बह रहे थे। ओह डियर, तुम्हारी मसरूफियत मेरी समझ में नहीं आई, अगर तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने बारे में कुछ बता देते हो तो यकीनन मैं तुम्हारे लिए किसी तौर गलत साबित नहीं होऊंगा। इस दुनिया में तो हर शख्स को किसी न किसी हमदर्द और साथी की जरूरत पड़ती है, तन्हा कोई भी जिंदगी और हालात से मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अगर मुझे ये बता देते कि तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई खास मकसद है तो बुरा ना होता बहरोज, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें अपने बारे में भी तफसील बता दूं तो बेहतर है। चीफ, मैं कुछ देर की इजाजत चाहता हूँ, बहरोज ने कहा। ओहो, जाना है कहीं? वैसे तुम मेरी रवानगी से परेशान हो, और कोई बात नहीं चीफ, मुझे इजाजत दे दीजिए, उसने आजी से कहा और मैं हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा और फिर मैंने शाने हिलाते हुए कहा, ठीक है बहरोज, अगर तुम जाना चाहते हो तो जरूर चले जाओ। वापसी कब तक हो जाएगी? जल्दी कोशिश करूंगा चीफ, लेकिन अगर देर हो जाए तो महसूस ना करना। ठीक है, मैंने उसे देखते हुए कहा। बहरोज आज मुझे जरूरत से ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और मैं उसकी परेशानी की वजह जानने से कासिर था। मेरे जहन में कुरेत लगी हुई थी, इस नौजवान से वाकई मुझे हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। वैसे मेरी निगाह में उसकी शख्सियत भी पुरस्कार थी, बजाहिर शरीफ नफ्स सा आदमी था, दौलत कमाने की हवस भी उसमें ज्यादा न थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ रुकना चाहता था, बल्कि अब तो उसने कमाना छोड़ ही दिया था और मेरे साथ ही रहता था। लेकिन फिर यहाँ रुकने का मकसद क्या है, कोई बात समझ में नहीं आती। रात के खाने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गया। जहाज के बारे में मैंने जो तफसील सुनी थी उसने वाकई मुझे मसरूफ कर दिया था। फिर मैंने ये खुशखबरी गुलाब और उसके साथियों को भी सुनाना जरूरी समझी। बेचारे बहुत सब्र सुकून से وقت گزار رہے تھے۔ ایک بار بھی انہوں نے یہ سوال نہ کیا تھا کہ اب میرا ارادہ کیا ہے۔ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرنے لگے تھے، چنانچہ میں اس اعتماد کو مجروح ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ذہنی پریشانیاں عروج پر پہنچ جائیں اور وہ میرے بارے میں کوئی غلط انداز میں سوچنے لگیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سب گفتگو کر رہے تھے۔ کیا بات چیت ہو رہی ہے دوستو؟ میں نے سوال کیا تو ان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی خاص بات نہیں، گلاب نے جواب دیا، بس یوں ہی ہم اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ گلاب کہنے لگا، جزیرہ بادیان دیکھا تم لوگوں نے؟ ہاں منصور، بہت عجیب سی جگہ ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ روئے زمین پر ایسی ایسی جگہ بھی موجود ہوں گی۔ ہاں گلاب، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ جزیرہ اپنی طرز کا انوکھا جزیرہ ہے، اسے دیکھ کر قدیم داستانیں ذہن میں زندہ ہو جاتی ہیں، ہم ان داستانوں کو صرف قصے کہانیوں میں پڑھتے رہے، کون جانتا تھا کہ یہ اب بھی اسی طرح سے زندہ ہیں۔ پھر میں نے انہیں یہاں سے روانگی کے انتظامات کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ میں ان کی خوشیوں میں کافی دیر تک شریک رہا، پھر اپنے خیمے میں واپس آ گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ دیر تک بہروز کا انتظار کرتا رہا، پھر نیند آ گئی، لیکن دوسری صبح بھی بہروز کو موجود نہ پا کر میں چونک پڑا۔ ارے بہروز نہیں آیا تھا کیا؟ میں نے گلاب سے سوال کیا۔ نہیں منصور بھائی، رات کو تو وہ نہیں پہنچا۔ کمال ہے، کہہ کر تو یہ گیا تھا کہ واپس آ جائے گا، نہ جانے کن چکروں میں الجھا ہوا ہے، کاش یہ میرے ساتھ ہی روانہ ہو سکتا، میں نے سوچا۔ اور پھر دوپہر تک میں بہروز کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ اس وقت تک نہ پہنچا تو میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جزیرے کے مختلف حصوں میں میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن بہروز کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ مجھے تشویش لاحق ہو چکی تھی، یہاں کے حالات میں اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا تھا، جگہ جگہ جھگڑے ہوتے نظر آتے تھے، خنجر زنی ہوتی تھی اور ایک دو آدمی ہلاک ضرور ہوتے تھے۔ ایسے کئی واقعات میری نگاہوں میں آ چکے تھے، معمولی معمولی سے جھگڑے ہوتے لیکن ان کے نتائج بہت زیادہ سنگین ہوتے تھے۔ یہاں کوئی قانون نہیں تھا، بس جس کا دل چاہتا تھا کسی سے بھی الجھ پڑتا تھا۔ طاقتور ہوتا تو پتہ حاصل کر لیتا، کمزور ہوتا تو شکست کھاتا۔ کہیں بہروز بھی کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ تقریباً 5 بجے جب میں اپنی خیمہ گاہ میں واپس پہنچا تو بہروز آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بے چینی اور بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ارے بہروز، بہروز سنبھالو اپنے آپ کو۔ کیا بات ہے بہروز، مجھے نہیں بتاؤ گے کیا؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور اس نے عجیب سے انداز میں اپنا سر میرے سینے پر لگا دیا۔ چیف ماسٹر، میرا مشن ختم ہو گیا، میرا مشن ختم ہو گیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بس میں بچوں کے سے انداز میں اسے تسلیاں دیتا رہا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بمشکل تمام میں بہروز کو خاموش کروانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کے دل کا غبار نکل چکا تھا اور اب وہ کسی قدر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے بہت محنت کے بعد اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے، تو اس نے بولنا شروع کیا کہ ماسٹر، میں نے اتنا کچھ کیا کہ میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن تقدیر میرا ساتھ نہ دے سکی، میرا بھائی میرا انتظار نہیں کر سکا، وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا بھائی؟ ہاں منصور، میرا بھائی، میرا سعید، اس نے کہا، اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، بہروز میں بدنصیب ہوں کہ تمہاری پریشانی اور تمہارے درد سے ناواقف رہا، تو میں خود سے اتنا قریب پاتا ہوں بہروز کے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود تم سے اجنبی ہوں، کیا تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے؟ میری خواہش ہے بہروز کہ تم مجھے اپنی پریشانی اور درد بتا دو۔ بدنصیب ہوں میں چیف کہ اب ساری دنیا میں میرا کوئی نہیں، بس ایک بھائی تھا میرا، وہ بھی موت کے بے رحم شکنجے میں جا پھنسا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ کہاں تھا تمہارا بھائی؟ یہیں اسی جزیرے پر، بادیان پر؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں کہاں تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایک غلام باڑے میں، وہاں پہ غلام کی حیثیت سے رہتا تھا، اس نے جواب دیا، اور میں ششدر رہ گیا۔ یہ انکشاف میرے لیے واقعی حیرت سے بڑھ کر تھا۔ بہروز برائے کرم مجھے تفصیل بتا دو، اب رہ کیا گیا ہے؟ چیف اب کیا رہ گیا ہے میرے لیے اس زندگی میں؟ میں تنہا رہ گیا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس نے کہا، اور آستین سے آنسو خشک کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ بہروز روتا رہا، پھر اس نے کہا، چیف سعید برہان میرا بھائی تھا، میرا اکلوتا بھائی جس نے مجھے اولاد کی طرح پرورش دی۔ وہ حالات کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ اس نے شرافت کی زندگی چھوڑ دی اور برائیوں میں پڑ گیا، لیکن مجھے کانو کان اس کی خبر نہ لگ سکی۔ پھر چیف ایک دن یوں ہوا کہ اس نے خود کو جوئے میں ہار لیا۔ کچھ بردہ فروشوں نے اس پر قابو پا لیا۔ اس نے ان سے اجازت لے کر ایک خط لکھا تھا مجھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر وہ ہاری ہوئی رقم کا بندوبست کر دے تو اسے رہا کر دیا جائے گا، اور انہوں نے میرے بھائی کی یہ بات منظور کر لی۔ لیکن چیف، ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ ہم ایک بھاری رقم ادا کر سکتے۔ میرے بھائی نے بڑے درد بھرے انداز میں مجھے ساری تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ اگر رقم کا بندوبست نہ ہو سکا تو وہ مجھے کبھی نہ مل سکے گا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی چیف، اتنی کوشش کر لی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اپنے بھائی کی رہائی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے جگہ معلوم نہ تھی جہاں میرا بھائی قید تھا، کیونکہ خط میں اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی تھی۔ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں انتہائی کوشش کرتا رہا لیکن اپنے بھائی کی رہائی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ میری جدوجہد نے مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی واقفیت دلا دی۔ میرے بھائی کو جو لوگ جیت سکتے تھے وہاں پر میں پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ معلومات کرتے کرتے مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو جزیرہ بادیان روانہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے بادیان کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور اس جزیرے کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل بھی ہو گئی۔ تب میں بے سر و سامانی کی حالت میں ایک جہاز کے ذریعے یہاں کے لیے چل پڑا۔ میرے پاس بہت معمولی سی رقم تھی جو میں نے جہاز کے کپتان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے ادا کی۔ یہاں آ کر میں نے اپنے بھائی کی رہائی کی کوششیں شروع کر دی۔ مجھے اپنا بھائی نظر آ چکا تھا۔ میرا بھائی ایک غلام باڑے میں قید تھا اور مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ ابھی تک فروخت نہیں ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف وہ بہت بیمار ہو چکا تھا۔ اس کی بیماری شدید تھی اور وہ جن لوگوں کے پاس تھا وہ ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح رقم حاصل کر لی اور اس غلام باڑے کے ایک متولی کو تیار کر لیا کہ وہ میرے بھائی کا علاج کروا دے۔ اس رقم کے ذریعے میرے بھائی کا چھوٹا موٹا علاج ہوتا رہا اور مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات نہ مل سکی۔ بس اس رقم سے صرف یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی کبھار اپنے بھائی کی شکل دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن مجھے اس کے قریب جانے کی اجازت نہ ملی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بھائی کو میری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہے۔ باہر طور میں اس سے مطمئن تھا کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ پھر میں نے معلومات حاصل کی چیف کہ میرا بھائی کتنی قیمت میں فروخت ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا چلا غلاموں کی، بلکہ تندرست غلاموں کی قیمت 25,000 سے 30,000 ڈالر تک ہوتی ہے، اور چیف میں اس رقم کے حصول کے لیے کوشاں ہو گیا۔ میں نے دن رات محنت شروع کی۔ جس طرح بھی ممکن ہوتا میں تھوڑی بہت رقم جمع کر لیتا۔ اس طرح چیف میں نے کل 15,000 ڈالر جمع کر لیے۔ یہ ڈالر میں نے جس طرح جمع کیے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دنیا کا ہر کام کیا۔ کون سا کام ایسا تھا جو میں نے نہ کیا ہو؟ سامان اٹھایا، مزدوری کی، لوگوں کی باتیں سنی اور بہت ممکن کوشش کر کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اس کے صحت مند ہونے سے قبل اس کی قیمت جمع کر لینا چاہتا تھا تاکہ جب وہ فروخت ہو تو میں اسے خرید لوں۔ ہاں چیف، میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کر لینا چاہتا تھا تاکہ اس کی بڑی سے بڑی قیمت جو لگائی جائے گی اس سے زیادہ ادا کر کے اس کا مالک بن جاؤں۔ چیف، مجھے ساری دنیا میں اپنے بھائی کے علاوہ اور کوئی نظر بھی نہ آتا تھا۔ وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھا، لیکن تقدیر نے مجھے یہ موقع نہ دیا۔ کل شام میرا بھائی مر گیا۔ ہاں، وہ مر گیا۔ مجھے متولی نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے متولی سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنے بھائی سے دو باتیں کرنے کی اجازت دے دو، لیکن وہ خوفزدہ تھا کہ اگر اس کا مالک اس بات کی بھنک پا جائے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے منظور نہ کیا۔ البتہ جب اس کی لاش غلام باڑے سے نکلوا کر ویرانے میں پھینکوا دی گئی تو میں اس کے قریب پہنچ گیا، مگر چیف ایک بار پھر بہروز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گیا۔ میرا دل شدت غم سے بھر چکا تھا۔ مجھے اپنی بہن اور ماں یاد آ گئی۔ میں بہروز کا بھرپور ہمدرد اور غم گسار تھا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا میں اسے تسلیاں دیتا رہا اور پھر میں نے پوچھا، بہروز، تم نے اپنے بھائی کی لاش کی تدفین کر دی؟ ہاں چیف، اسی میں مصروف تھا۔ افسوس بہروز، تم نے مجھے اس میں بھی شریک نہ کیا۔ چیف، مجھے معاف کر دیں، میری تمام باتوں کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں ذہنی طور پر سخت پریشان تھا۔ میں کسی قدر تنہا ہوں، میری کیا حالت ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس دنیا میں تنہا ہوں، بالکل تنہا۔ اور چیف، کیا تنہا آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے؟ کیا مجھے زندہ رہنا چاہیے؟ کیا میں اپنے وطن واپس جاؤں؟ کیا کروں گا وہاں جا کر؟ کوئی بھی تو نہیں میرا اس بھائی کے علاوہ کوئی بھی تو نہ تھا۔ وہ روتا رہا اور میں اسے تسلیاں دیتا رہا اور اسے اپنی آپ بیتی سنا ڈالی۔ بمشکل تمام میں اسے سمجھانے میں کامیاب ہوا تھا اور میں نے اسے پیشکش کی، میری خواہش ہے بہروز کہ تم خود کو پرسکون رکھو، ہم یہاں سے ساتھ ساتھ مصر چلیں گے، اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ میرے وطن چلنا، تم اس ماحول کو چھوڑ دینا جو تمہارے بھائی کی تمہیں یاد دلاتا رہی۔ بہروز نے گردن جھکا لی، میری اس پیشکش کا اس نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ رات کو میں نے بہروز کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کی دلجوئی کرتا رہا، مجھے اس سے بہت زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کو میں نے اس سے کہا، بہروز میرے بارے میں اب تم سب کچھ جان چکے ہو اور اب یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو ایک لمحہ بھی اس جزیرے پر ٹھہرنے سے کوئی دلچسپی نہیں، اب میں تمہیں بھی یہاں نہیں رکنے دوں گا، تم کچھ بھی کہو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے، اس لیے آؤ ہم ڈمبارا کے کپتان سے بات کر لیں اور پھر یہاں سے روانگی کی تیاریاں کرنی بھی ہوں گی۔ اس نے گردن ہلا دی اور ناشتہ کرنے کے لیے ہم باہر آ گئے۔ میں خاموشی سے بہروز کے ساتھ چل رہا تھا، ساحل پر حسب معمول وہی زندگی تھی، وہی چہل پہل تھی۔ بہروز نے خود کو سنبھال لیا تھا، اس نے ڈمبارا کے نائب کو تلاش کیا، نائب اس وقت ڈمبارا کے کپتان رابرٹ البانو کے پاس بیٹھا تھا۔ رابرٹ ایک بدنما چہرے کا مالک قوی ہیکل انسان تھا، اس نے گہری سیاہ آنکھوں سے ہمیں گھورتے ہوئے کہا، تم ان لوگوں کے لیڈر ہو، کیا تم ہی معاملے کی بات کرو گے؟ ہاں میں ان کا لیڈر ہوں، میرے نائب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک شخص 15 افراد کے ساتھ واپسی چاہتا ہے، کیا تم سب مل کر 15 ہو؟ 16، ہم کل 16 افراد ہیں، معاوضہ وہی $6,000 فی آدمی ہوگا، منظور ہے، میں نے جواب دیا اور البانوں کے ہونٹوں پر بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی، لگتا ہے بہت عمدہ کمائی کی ہے، کیا لائے تھے؟ یہ بتانا ضروری ہے مسٹر رابرٹ، میں نے خشک لہجے میں کہا، نہیں یہ ایک دوستانہ سوال تھا، اس نے جلدی سے کہا، چرس، میں نے نرم ہو کر کہا، اوہ یقیناً یقیناً، اس جزیرے پر چرس سب سے قیمتی چیز ہے اور عام قیمت کی نسبت 4 گنا قیمت پر فروخت کی جاتی ہے، نہ جانے کیوں لوگ یہاں زیادہ چرس نہیں پیتے، بہرحال دوست ادائیگی پیشگی ہوگی، سامان میں ہتھیار ساتھ نہیں جائیں گے، سوئس کے ایک غیر آباد علاقے میں لانچ سے اتار دیا جائے گا، منظور ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں تمہارے نائب نے بتا دی تھی، اور سنو 2 تاریخ سے پہلے بھی اگر جانا چاہو تو بندوبست ہو سکتا ہے، میری ایک لانچ 2-1 دن میں پہنچنے والی ہے، وہ فوراً واپس جائے گی، چونکہ تمہاری تعداد تسلی بخش ہے اس لیے میں تمہیں اس میں آسانی سے بھجوا سکتا ہوں، یہ تو اور اچھی بات ہے، تو پھر پیشگی نکالو اور روانگی سے 1 دن قبل پوری ادائیگی کر دو، تمہاری بکنگ ہو جائے گی، یہ $10,000 ہے، میں نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ البانو نے گڈی اٹھا کر جیب میں ٹھونس لی اور نائب سے بولا، معزز کہا کہ کوائف معلوم کر لو اور ان کی بکنگ کر لو۔ ایک بات اور مسٹر البانو، میں نے کہا اور وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، تم ہمیں لانچ سے بھجواؤ یا جہاز سے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس میں آرام دہ سفر کا بندوبست ہوگا یا ہمیں بھی غلاموں کی طرح اس میں ٹھونسو گے؟ نہایت پرسکون اور آرام دہ سفر ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ وعدہ رہا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ البانو کے نائب نے ایک رجسٹر میں ہمارا نام درج کر دیا، ہم سے ہماری خیمہ گاہ کے بارے میں معلوم کیا اور پھر ایک شخص کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ ہماری خیمہ گاہ دیکھ آئے، ہم وہاں سے سیدھے خیمہ گاہ پر آئے تھے۔ بہروز کے اب کہیں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ختم ہو چکا تھا، غم و اندوہ کے تاثرات اس کے چہرے پر منجمد ہو گئے تھے، وہ دکھوں میں ڈوب چکا تھا اور اس کا دکھ برحق تھا، ساری دنیا میں اس کا ایک بھائی تھا اور اب وہ تنہا تھا، میں اس کا دکھ بانٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور صرف میری وجہ سے وہ بیچارہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا۔ دوسرے دن ہم بازار میں جا کر کچھ خریداری کرنے لگے، ایک جگہ کشتیاں ہو رہی تھی، زوراور قوت جسمانی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ہم تقریباً تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دفعتاً میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں شدت سے اچھل پڑا، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگا، یہ بن سالک تھا، 100% وہی تھا، اس کی نگاہیں مجمع میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، میں نے دفعتاً بہروز کا بازو دبایا اور بہروز مجھے دیکھنے لگا، آؤ، میں آہستہ سے بولا اور وہ پیچھے ہٹ آیا، کوئی خاص بات ہے منصور؟ ہاں بہروز، آ جاؤ واپس چلیں، چلو مگر بات کیا ہوئی؟ پہروز نے میرے انداز میں کوئی خاص بات محسوس کر لی تھی۔ بن سالک یاد ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بن سالک، بہروز نے دہرایا اور پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں بھول گیا، وہی شخص جس نے مجھے چرس فروخت کرنے کے لیے دی تھی۔ او ہاں یاد آ گیا، وہ یہاں موجود ہے کیا؟ یہاں؟ ہاں میں نے ابھی اسے دیکھا۔ اوہ ممکن ہے تمہاری تلاش میں آیا ہو۔ ہاں اس بات کا امکان ہے، بہرحال ہمارے ہاتھوں اسے چوٹ ہوئی ہے، لیکن میں اس سے بھڑنا نہیں چاہتا۔ ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں، اس وقت کسی دشمنی یا کسی نقصان میں نہیں پڑ سکتے۔ تو پھر اب کوئی خاص مسئلہ تو ہے نہیں، ہمیں اپنی خیمہ گاہ میں رہنا چاہیے اور لانچ کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کریں منصور۔ کیا؟ مجھے بتاؤ کون صاحب وہ؟ بہروز نے کہا، وہ دیکھو، وہ جو سیاہ چوکا پہنے ہوئے ہے، وہ دراز قامت شخص وہاں کھڑا ہے۔ میں نے اشارہ کیا، جس کے سر پر بھوری عکال رکھی ہے۔ ہاں وہی۔ ٹھیک ہے، اب تم خیمہ گاہ میں جاؤ منصور، یہ مجھے نہیں جانتا، میں اس پر نگاہ رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے منصور، لیکن یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہ کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے۔ میں یہ کام بآسانی کر سکوں گا، تم بالکل بے فکر رہو، بلکہ میں اس کے قریب رہنے کی بھی کوشش کروں گا تاکہ حالات سے باخبر رکھوں۔ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں بہروز۔ ہے منصور، ضرور ہے، برائے کرم مجھے یہ میرا کام کرنے دو۔ اور سنو، ممکن ہے اس کے قریب آنے سے میں خیمہ گاہ کا رخ بھی نہ کروں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک اس پر بھرپور نگاہ رکھی جائے جب تک ہماری روانگی کا بندوبست نہ ہو جائے۔ منصور تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس میں کوئی الجھن پیش آئے، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بہروز کے اصرار پر میں مجبور ہو گیا اور میں نے اسے بن سالک پر نظر رکھنے کے لیے اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں واپس اپنی خیمہ گاہ کی جانب چل پڑا۔ خیمہ گاہ میں پہنچا، ان غلاموں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا، جو یمنی اور مصری وغیرہ تھے۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی طرف سے بھی تشویش لاحق ہوئی، بن سالک انہیں بھی پہچان سکتا تھا۔ تقریباً شام کو 7:30 بجے کے قریب گلاب گھبرایا گھبرایا سا خیمہ گاہ میں پہنچا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے عجیب سے تاثرات ٹپک رہے تھے۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی نہیں تھے۔ وہ تیر کی طرح میری طرف آیا اور میں نے ایک لمحے میں محسوس کیا کہ یقیناً کوئی خاص بات ہوئی ہے، ممکن ہے اس نے بھی بن سالک کو دیکھ لیا ہو۔ منصور، منصور بھائی، غضب ہو گیا، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ منصور وہ کمبخت، وہ گواسکر، کیا مطلب ہے؟ اس بار میں اچھل پڑا، وہ یہی موجود ہے۔ گواسکر؟ میں نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں منصور، وہی کمبخت، 8-9 آدمی تھے اس کے ساتھ، بازار میں میں نے اسے دیکھا۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ 100% مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہے۔ اس نے تمہیں تو نہیں دیکھا؟ نہیں، مجھے یقین ہے۔ وہ دونوں کہاں تھے؟ تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ گئے تو میرے ساتھ ہی تھے، لیکن راستے میں الگ ہو گئے تھے۔ ہتھیار درست کر لو گلاب، ممکن ہے اس خونی جزیرے پر ہمیں کوئی خون کا کھیل کھیلنا ہو۔ یہ کمبخت کہاں آ گئے؟ یہاں 100% ہماری تلاش میں ہی آئے ہوں گے، مگر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اسی طرح آ سکتے ہیں؟ اب پورا کھیل میری سمجھ میں آ چکا تھا، بن سالک نے انہیں ہماری نشاندہی کر دی تھی۔ بن سالک، اس بستی کا سربراہ جہاں ہم نے پناہ لی تھی۔ میں ابھی بن سالک کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اوہ وہ بھی ہے، خوفزدہ ہو گلاب؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ حالات خراب ہو گئے ہیں ایک دم، اب تو ہمارے یہاں سے نکلنے کے امکانات پیدا ہو چکے تھے، لیکن نہ جانے تقدیر کیا چاہتی ہے۔ یہ زندگی کے کھیل ہیں گلاب، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جس طرح اب سب کچھ ٹھیک ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم میری ہدایات شاید بھول رہے ہو کہ حالات سے ہمیشہ مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے گلاب، زندگی اسی نشیب و فراز کا نام ہے۔ گلاب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، سارے نشیب و فراز ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں منصور؟ آخر ہمیں زندگی کے ان امتحانات سے کب نجات ملے گی؟ میں تم سے متفق نہیں ہوں گلاب، تم اس جزیرے کو دیکھ چکے ہو، تم نے غلام باڑے میں بند ان غلاموں کو بھی دیکھا ہوگا۔ کیا تمہارے خیال میں ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان سے پوچھو کہ ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہے۔ گلاب خاموشی سے گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ سنو گلاب، ابھی تو بہت سارے مصائب سے گزرنا ہے، ابھی تو لاتعداد مسائل ہمارے سامنے ہیں، خود کو کمر بستہ رکھو، ہتھیار درست کر لو، ہمت سے کام نہ لیا تو ان غلام باڑوں میں ہم بھی نظر آئیں گے اور زندگی اس سے زیادہ تلخ ہو جائے گی۔ پھر ایک کام کرو منصور بھائی، گلاب نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسا کام؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، ان لوگوں کی قیامگاہ کا پتہ چلاؤ اور اس کے بعد انہیں جہنم رسید کر دو۔ اس جزیرے پر کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا کوئی مسئلہ نہیں۔ تم نے دیکھا تو تھا، پہاڑوں پر جنگ ہوئی تھی، کئی افراد کی لاشیں وہاں پڑی تھی، لیکن کسی نے ان کا تذکرہ بھی نہ کیا، کسی نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ لاشوں کا کیا ہوا، وہ لوگ کون تھے اور کیوں مارے گئے۔ اس طرح میرے خیال میں خیمہ تباہ کر دو، ہم خود ہی پہل کر ڈالیں بجائے اس کے کہ وہ ہم پر قابو پائیں، گلاب نے کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نفرت کی سلگتی آگ ضرور دیکھی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گلاب ان تمام الجھنوں سے نجات پانے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا، میں نے اسے پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی کریں گے گلاب، لیکن وقت آنے دو۔ وقت صرف الجھنیں پیدا کرتا ہے منصور بھائی، خدا کے لیے الجھنوں میں مت پڑو، ہم انہیں کچا چبا جائیں گے، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیاریاں کر لو منصور بھائی، میری بات مان لو، میں نے پہلی بار تم سے کوئی بات کہی ہے، میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا گلاب۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم تمام لوگ میرے لیے قابل احترام ہو اور میں ہر معاملے میں تم سے مشورہ لیتا رہا ہوں، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ سنو، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بن سالک بھی ان کے ساتھ ہی ہے، میں اسے دیکھ کر آیا ہوں، ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور اس کام کے لیے ہمیں کیا انتظام کرنا ہوگا۔ کیسا انتظام؟ گلاب چونک کر بولا، تم نے میرے ساتھ بہروز کو نہیں دیکھا؟ ہاں، بہروز کہاں ہے؟ بن سالک کے پیچھے، میں نے اسے بن سالک کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے ہمارے لیے خبریں لائے گا، کیونکہ بہروز بن سالک کے لیے اجنبی انسان ہے۔ بن سالک یا انیل گواسکر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھی کو پہچان لیں گے، وہ ان کے درمیان رہے گا اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ اوہ، یہ تو تم کام کر چکے ہو، گلاب نے تعجب سے پوچھا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے کہا، ہاں گلاب، بہروز نے خود ہی اس کی پیشکش کی تھی، وہ انتہائی مخلص آدمی ہے، بہر صورت تم بالکل فکر نہ کرو، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اپنی تیاریاں مکمل رکھو، کسی وقت بھی ہم ان سے جنگ پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ میں تیار ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اور منصور، اب میرے دل میں خوف کا کوئی شائبہ نہیں، وہ دونوں گدھے نہ جانے کہاں گھومتے پھرتے ہیں، کیا میں انہیں تلاش کرنے کے لیے جاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ خود ہی پہنچ جائیں گے، بس ایک خطرہ ہے کہ کہیں ان کے ذریعے انیل گواسکر کو یا بن سالک کو ہماری خیمہ گاہ کا علم ہی نہ ہو جائے، میں انہیں تلاش کرنے جاؤں؟ نہیں گلاب، تم آرام کرو اور ان لوگوں کو تیار کرو، ان سے بھی کہہ دو کہ ان کی زندگی اسی بات میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کیے دیتا ہوں، گلاب نے کہا اور چلا گیا۔ میں خود بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رات گئے تک بہروز واپس نہ آیا، پوری رات گزر گئی اور پھر دوسرا پورا دن۔ وہ دونوں آدمی بھی آ گئے تھے جو گلاب کے ساتھی تھے، لیکن ان دونوں نے کوئی خاص بات نہ بتائی۔ میں نے خیمہ گاہ کے باہر بھی نگاہ دوڑائی، خیمے میں چھپ کر قرب و جوار میں نگاہ رکھی ہوئی تھی، چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی خیمہ گاہ کی نگرانی تو نہیں کر رہا، لیکن ایسی کوئی شخصیت قرب و جوار میں مجھے نظر نہ آئی، چنانچہ میں مطمئن ہو چکا تھا۔ الجھنیں بے شمار بڑھ گئی تھی، بہروز کی غیر موجودگی بھی میرے لیے پریشان کن تھی، دل چاہتا تھا کہ باہر نکل کر اسے تلاش کروں، لیکن میں اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک چالاک نوجوان ہے، اس سے قبل بھی وہ ان خطرناک لوگوں کے درمیان رقم جمع کر رہا تھا، ہر چند کہ اس کے دل میں ایک مقصد تھا ان تمام باتوں کا، اور جب انسان کے ذہن میں کوئی مقصد ہو تو اس کی جد و جہد اور ذہنی صلاحیتیں بے حد بڑھ جاتی ہیں، اور اب اس کا یہ مقصد ختم ہو چکا تھا، کہیں کسی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گیا، لیکن مصیبت کا امکان نہ تھا۔ وہ 3.5 ماہ سے یہاں موجود تھا اور یہاں کے حالات سے اچھی طرح سے واقف تھا، اسی لیے اس کے بارے میں فکر مند ہونا مناسب نہ تھا، ذہن پریشان تھا، دل چاہتا تھا کہ لڑے بھیڑے بغیر یہاں سے نکل جاؤں، بہتر ساتھی نہیں تھے، اور پھر مجھے انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا شوق بھی نہ تھا، قتل و غارت گری سے جس قدر بچا جائے بہتر ہے، لیکن حالات اسی طرف گھسیٹتے تھے۔ رات کا 1 بجا ہوگا کہ مجھے خیمہ گاہ کے عقب میں کوئی آواز سنائی دی اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے نیچے کے حصے میں ایک چاقو बरामद हुआ और उसने खेमे की चादर काट डाली। मैं अब हर मामले से निमटने के लिए तैयार बैठा था और फिर मैंने एक राइफल अंदर दाखिल होते हुए देखी, दूसरी राइफल और फिर तीसरी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। चार राइफलें अंदर आ चुकी थी और इसके बाद कारतूसों की पेटियां। इन चीजों के बाद एक इंसान भी रेंगकर अंदर आ गया और मैंने उसे बखूबी पहचान लिया। ये बहरोज था। मैंने गहरी सांस ली। बहरोज अंदर दाखिल होकर खड़ा हुआ तो मुझे मुस्तैद देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे खतरा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किस बात का? यही कि तुम मुस्तैद खड़े होगे और कहीं यूं न हो कि इस तरह दाखिल होने से मेरी ही शामत आ जाए। वो हंस पड़ा। उसे हंसते देखकर मुझे खुशी हुई थी। ये सब क्या है बहरोज? असलहा और तुम्हारे दुश्मन का है, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? लंबी कहानी है, मजे ले लेकर सुनाऊंगा, बहरोज ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने उन राइफलों को गौर से देखा। इसके बाद मैंने उन्हें उठाकर रख दिया। हाँ भाई, क्या कहानी है ये तो सुनाओ। बिन सालिक तन्हा नहीं है, वो अपने तौर पर नहीं आया बल्कि लाया गया है। पूरा ग्रोह 14 अफराद पर मुश्तमिल है और उसका सरबरा एक शख्स अनिल गवास्कर है। निहायत बददिमाग और सख्तगीर इंसान है वो, और बिन सालिक के साथ उसका रवैया बेहद खराब है। वो तुम्हारी तलाश में सरगर्दा है। उन्हें हमारी कयामगाह का पता चल गया? नहीं, अभी वो तुम्हें तलाश नहीं कर पाए, लेकिन दिन रात ये कोशिश जारी है और इसके लिए वो अजीब गरीब हरकते कर रहे हैं। वो क्या? बस तरह तरह की हरकतें। वो आपस में लड़ पड़ते हैं और फिर किसी भी खेमा गांव में घुस जाते हैं। कई बार दूसरे खेमों के लोगों ने उनकी पिटाई भी कर डाली है। गुलामों के एक एक बाड़े को खंगाल चुके हैं और फरोख्त शुदा गुलामों को भी गौर गौर से देख चुके हैं। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इनमें दाखिल हो गए थे क्या? ना होने का सवाल था। ये $2,000 एडवांस और 3,000 काम होने के बाद। बहरोज ने $2,000 निकालकर मेरे सामने रख दिए। काम? तुम्हारी तलाश। सिर्फ तुम्हारी तस्वीर मौजूद है उनके पास और ये उसकी एक कॉपी है। बहरोज ने तस्वीर निकालकर मेरे सामने डाल दी। तो तुम मुझे तलाश कर रहे हो? हाँ, इस दौरान मैं उनके पास ही था। नहीं, बल्कि उनकी खेमागाह से कुछ दूर एक जगह पर बैठा था। वैसे चालाक लोग हैं, इब्तिदा में मेरी भी निगरानी करते रहे। गोया तुम निहायत चालाकी से उन्हें उल्लू बनाते रहे। नहीं मंसूर, बहुत शैतान किस्म के लोग हैं। जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं मुझे इससे बहुत ज्यादा खतरा है। कैसा खतरा? वो हमें तलाश करने में कामयाब हो भी जाएंगे और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तुम गौर करो, लांच किसी वक्त भी आ जाएगी और मिस्टर अल्बानो हमें तलब कर लेंगे। अगर ऐन वक्त पर वो लोग हम पर आ पड़ेंगे तो क्या हम लांच से वापस जा सकेंगे? नामुमकिन। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। मैंने बहुत गौर व खौफ किया है इस सिलसिले में। कोई नतीजा अखज किया? हाँ, एक ही फैसला किया है। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो क्या? हालात चूंकि मेरे इल्म में है मंसूर, और मैं जानता हूँ कि वो लोग तुम्हारे जानी दुश्मन हैं। मुझे ये भी अंदाजा है कि इस जजीरे पर इतने अफराद ज्यादा अरसे तक छुपे नहीं रह सकते। वो हमें तलाश कर लेंगे और तलाश करने के बाद खूनरेजी लाजमी है। कौन किस पर काबू पा लेता है और कौन किसको कत्ल कर देता है, ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि खूनरेजी यकीनी है। जाहिर है हम शराफत से खुद को उनके हवाले तो नहीं कर सकते और वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश से बाज नहीं आ सकते। इसलिए बजाय इसके कि हम इंतजार करें और उन्हें खुद पर हमला करने का मौका दें, हम खुद उन पर क्यों न हमला कर दें। मेरा ख्याल है मंसूर, हम इसी तरह कामयाब रह सकते हैं। गुड, बहुत उम्दा आइडिया है तुम्हारा। सिर्फ मेरा आइडिया या तुम इसे पसंद भी करते हो? बहरोज ने पूछा। बिल्कुल पसंद करता हूँ, गोया मेरी सोच दुरुस्त है। हाँ बहरोज, यकीनन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है और मैं भी इस दौरान में यही सोचता रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम उनकी खेमागाह पर हमला कर सकेंगे? नहीं, इससे हमें बहुत नुकसानात उठाने पड़ेंगे, बहरोज बोला और मैं उसकी सूरत देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम खेमागाह पर हमला करते हैं तो जाहिर है हमें उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। कुर्ब जवार में दूसरे खेमे होंगे, उन लोगों को भी गोलियों से नुकसान हो सकता है। यूं ये जंग खासी तवील हो जाएगी। जो लोग हमारी गोलियों से तबाह होंगे वो हम दोनों के दुश्मन बन जाएंगे और बिलावजह हमें दूसरे लोगों से भी उलझना पड़ेगा। इसके बजाय मैंने एक और तरकीब सोची है। इस सिलसिले में एक लंबी चाल मैं चल चुका हूँ। ओह, कुछ है तुम्हारे जहन में? मैंने दिलचस्पी से पूछा। 100% है, बशर्ते कि तुम इसे पसंद करो। हाँ हाँ बहरोज, जरूर बताओ, मैं हमतन गोश हूँ। मैं तुम्हारी तलाश में हूँ और इसके लिए मैंने उन लोगों से बाकायदा मुआवजा कबूल किया है। हमें कुछ लंबी चाल चलना होगी। मसलन मैं यूं करता हूँ कि एक खेमा हासिल करता हूँ और उसे ढलान के आखिरी सिरों पर जिधर गहराई शुरू होती है नस्ब कर देता हूँ। खेमा नस्ब करने वालों को इस बात पर कोई एतराज भी ना होगा, जिसका जहाँ चाहे कयाम कर सकता है। मैं किसी नई पार्टी का नाम लेकर ये काम अंजाम दे दूंगा, क्योंकि ये तो सबके इल्म में है कि मैं कमीशन एजेंट हूँ। इस खेमागाह में रोशनी कर दी जाएगी और सारे इंतजामात कर दिए जाएंगे। फिर मैं अनिल गवास्कर को इत्तला दे दूंगा कि मैंने सबका पता चला लिया है और तुम लोग पहाड़ियों के उस जानिब खेमे में मुकीम हो। मैं उन लोगों को वहां तक ले जाऊंगा जहां तुम्हारी किश्ती मौजूद होगी। इसी तरह वो अपनी किश्ती को भी पहचान लेंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। इसके बाद तुम्हारी कार्रवाई शुरू होगी। वो लोग किसी भी लम्हे वहां हमलावर होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस वक्त से आगाह कर सकूं, लेकिन बेहतर यह होगा कि तुम लोग वहां पहले से अपने अपने मोर्चे संभाल कर बैठ जाओ और जब वो खेमागाह के करीब पहुंचे तो उन्हें गोलियों के निशाने पर रख लेना। फिल वक्त मैंने चार को निहत्ता कर दिया है। मैं और भी कोशिश करूंगा कि कुछ और असलहा हासिल कर सकूं, लेकिन बजाहिर हमारे पास ये असलहा भी काफी है। नहीं, अब हमें मजीद असलहे की जरूरत नहीं है बहरोज, मैंने कह दिया। ठीक, मेरी तजवीज कैसी है? बहुत ही शानदार। तुम्हारी जहनी सलाहियतें तो अब मेरे इल्म में आई हैं। तुम मुझे बेहद जहीन